ماشاءاللہ یہ تھے محمد عادل، بڑی خوبصورت آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے خصوصی مہمان علامہ مفتی محمد عاشق حسین صاحب مدظ اللہ العالی والنورانی اس محفل میں رونق افروز ہو چکے ہیں. ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضرت کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پر دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے. آپ لوگ بھی تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے. اگر تکلیف نہ ہو تو جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں آگے تشریف لائیں، بڑی مہربانی ہوگی. دیکھو یہ علماء کی مجلس ہے، آپ علماء کی مجلس میں تشریف فرما ہے اور علماء کی مجلس میں بیٹھنا یہ اتنی بابرکت مجلس ہوتی ہے، اتنی بابرکت محفل ہوتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان علماء کو سننے کے لیے آئے ہیں اور ان علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا علماء کی، العالم والمتعلم فی الاجر ثواب، یعنی عالم کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو عالم اور سیکھنے والا سننے والا اجر میں دونوں برابر. یہ تو ایک فائدہ کہ جیسا علماء کو اجر مل رہا ہے ویسا آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں عالم ہوتا ہے وہاں آسمان سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک ندا دینے والا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ اے لوگو، رب فرماتا ہے قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور پھر وہ ندا دینے والا کہتا ہے کہ رب فرماتا ارجعوا مغفورین، یعنی تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا. اور پھر تیسرا فائدہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ العالم عبادت، یعنی عالم کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے. اور یہ تو وہاں سے تشریف لائے، اب ان کا تعارف تو میری تو حضرت سے پہلی مرتبہ ملاقات ہے. یہ آپ علامہ مفتی زاہد حسین صاحب سے ان کا تعارف سماعت فرمائیں گے، لیکن مجھے جتنا پتہ ہے وہ یہ کہ آپ تاج الشریعہ سے بہت قریب اور نزدیک رہے ہیں اور قائد ملت کے آپ داماد ہیں. میں بھی پوری مجلس میں بیٹھتا، الحمدللہ میں نے ان کا دیدار کیا، لیکن مجھے گھر جانا ضروری ہے اس لیے کہ گھر پہ آج ہماری بہن کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور میں حضرت سے بھی کہوں گا کہ آخر میں بہن کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. تو اب میں بلا کسی تاخیر میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ کرسی پہ جواب میں علامہ مفتی زاہد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے لوگوں کے قلوب کو منور، مجلہ اور روشن فرمائیں. آئیے اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی محمد زاہد حسین صاحب مدس اللہ العالی و نور.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Respected audience, I had no intention to speak before you today. I myself am here to listen to the great Sheikh that we have before us. However, Maulana Hafiz Ayub Sahib has insisted that I mention a few words. Before I begin, can we all maybe recite Durood Sharif once? Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ma'din al-jood wal-karam wa manba' al-ilmi wal-hilmi wal-hikam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. The Quran, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, has in various places informed us that the purpose of us being created and coming into this world is that we acquire taqwa. What is taqwa? To ulama-i kiram have said that taqwa is to fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and abstain from that which Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. That is taqwa. And these are actions that our bodily limbs commit. We can do good with our body, we can do evil. And the hukum from Allah subhanahu wa ta'ala is that we do good and we abstain from evil. And if you can do that, then you have acquired taqwa. There are certain af'al, actions, that are known as the af'alul qalb, the actions of the heart, like hasad, jealousy, harboring hatred against an individual. And like that, there are others. So abstaining from them and fulfilling that which Allah has commanded, that is taqwa. And when the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that at-taqwa hahuna, that taqwa is here, pointing towards the heart, so that tells us that the actions that we do with our body are all controlled by the heart, because that is where the taqwa is. And in English we have a saying that I can't remember at the moment, but a container, what will come out of the container is that what is that which is inside the container. That is what will come out. You won't find anything else in that container. So whatever is in your heart, that is what will appear inevitably in your actions. And Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, he said ke karamatul waliyyi ay yakuna qawluhu wa fi'luhu ka qawlihi wa fi'lihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that the karama of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala is that his speech and his action is in accordance to the speech and action of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And that is what taqwa is. And that is the karama of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, that he has cleansed his heart to such an extent that now everything he does or everything he says is in accordance to the aqwal and the af'al of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And that's what we have to try and attempt and aim to acquire for ourselves, that we keep the inside clean, so that everything we do is in accordance to the sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And the aim is that you do not do something that goes against the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abandoning a sunnah whereby you may miss amal upon a sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, although that is not a sin, it is not a good thing, however, it is not a sin. But to do something against, whereby rather than choosing the sunnah, you have done something to eradicate the sunnah, then that is certainly a sin. So the ulama-i kiram say that the awliya-i kiram, they may miss a sunnah, however, they do not do amal that is khilaf a sunnah, that eradicates a sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then there are those certain awliya-i kiram who do not even abandon any sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, like Sayyiduna Khaja Ghareeb Nawaz radiallahu ta'ala, that when in his young age he was once performing ablution and he did not do khilal of his blessed fingers, and a voice came from the unseen that you claim to love Allah, yet you do not follow the sunnah of the Habib of Allah. And at that time, Sayyiduna Shaykh Muhyiddin Chisti radiallahu ta'ala, he made an oath that, O Allah, I from now will never miss the sunnah of khilal of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he always followed the sunnah. And this is why Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala and Imam Shafi'i radiallahu ta'ala have said that if the fuqaha-i kiram are not the awliya of Allah, fala waliya lillah. In al-fuqaha, if the fuqaha are not the awliya of Allah, then Allah has no wali. And what that means is that a wali of Allah subhanahu wa ta'ala will be a faqih of the religion. You cannot be a wali of Allah yet not have the understanding of the religion. They both are lazim and malzum. A wali of Allah will be a faqih of the deen, whether he has attended a madrasa or not. It is entirely within the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala that within a split second, a person that is completely ignorant from the religion can be made into a great faqih of the deen and be granted wilayah. An individual once asked a sheikh amongst the students, and the sheikh was questioned that, Sheikh, is it greatness that an individual flies in the sky, a human flies in the sky? And he said, there's nothing great about flying in the sky. Even the flies can do that. So he said, what about walking on the water? Is that greatness? So he replied that there is no greatness in that. Even the fish in the sea do that. So they asked him that, what is greatness? What is the great karama of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala if it's not flying and it's not walking on water? So the sheikh said that if you can prevent this tongue from harming other people, then that is what greatness is. And what comes onto the tongue is that which is filled inside the heart. So cleanse the heart so that what comes out from your mouth when you speak is clean. And you do not harm others by that. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the Muslim, the believer, the Muslim is he from whose hand and from whose tongue the rest of the Muslims are safe. So prevent your tongue from harming others, prevent your hands from harming others. And today we are blessed that we have an individual amongst us who practices this, whose qawl and his speech is in accordance to the qawl and the speech of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are doing his ziyarah. He is sat before us. An individual who has sat in the feet of Huzur Sayyiduna Taju Sharia, the great imam of our time, the great grandson of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiallahu ta'ala an. I would not be wrong if I say that he was the Ala Hazrat of our time, Huzur Sayyiduna Taju Sharia. And this was the closest khadim of Huzur Taju Sharia. The scholar who had the most closeness to Huzur Sayyiduna Taju Sharia, and he was the first point of contact when Huzur Taju Sharia needed anything, it was him that he called first. That individual here is before us today. And we are fortunate and grateful that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the opportunity to see him and do his ziyarah and listen to him as well. Huzur Sayyiduna Taju Sharia, he blessed him so much and liked him so much that Huzur Taju Sharia chose him to become the son-in-law of his son, yani Huzur Qaid-e Millat's son-in-law. So he is also the intikhab of Huzur Taju Sharia, not just as a close student and khadim, but also an individual that he added into his family, and he has become a family member of Huzur Sayyiduna Ala Hazrat Taju Sharia. So this individual I mentioned on Friday, or yesterday, yeah, Friday, that Huzur Taju Sharia's works have only recently come in front of the Muslim world. his works are being published, and they are at this moment people are doing tahqiq and preparing other works of Huzur Sayyiduna Taj al-Sharia to be published. And the ulama-i-kiram are astonished at the amount of work Huzur Taj al-Sharia did. His fatawa, just a portion of his fatawa, have been published in 10 volumes. His whole shara on Qasida Burda Sharif, his rasail, he has written so many rasail and fatawa that have already been published. He also translated many works of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiallahu ta'ala from the Urdu language into the Arabic language. And they have been published in the Arab world, and they are available to purchase in the Arab world. And like that, he also translated works of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiallahu ta'ala from Arabic into the Urdu language for the Urdu speaking. So there are many, many works that Huzur Sayyiduna Taj al-Sharia did during his life. And all those works, majority of them, they all happened in the last part of the life of Huzur Sayyiduna Taj al-Sharia. And that's when Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib Qibla was serving Huzur Taj al-Sharia. And if you are not aware that Huzur Taj al-Sharia, near the latter part of his life, he would not use his physical eyes to see. Allah subhanahu wa ta'ala tests those who are most closest to him. And Huzur Taj al-Sharia, of course, had the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala took away the physical sight from Huzur Taj al-Sharia. And at that time, it was Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib who became the physical eyes of Huzur Taj al-Sharia. Every time he wanted to read a book, it was Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib that would open the book and read while Huzur Taj al-Sharia would listen. Huzur Taj al-Sharia decided that he wanted to become a hafiz of the complete Qur'an. As a faqih of the religion, he was already a hafiz of the muhkamat of the Qur'an. The verses that were essential for a faqih, he was already a hafiz of them. He wanted to become a hafiz of the full Qur'an. How did he become a hafiz of the full Qur'an? Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib would recite, and Huzur Taj al-Sharia would listen and memorize and recite back to him, and became a complete hafiz of the Qur'an. When he decided to write some works, like the Sharah of Qasida Burda Sharif, like the many fatawa he translated, like the many rasail that Huzur Taj al-Sharia authored, so it was Huzur Taj al-Sharia was dictating, and it was Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib that was writing as he was dictating. And I have mentioned this, that this silsila of writing while Huzur Taj al-Sharia was dictating was not only when he was at home in Bareilly Sharif, when he had his library with him. It continued all the time throughout their journeys of traveling, whether they were in India or outside India. Even during the flight in the aeroplane, Huzur Taj al-Sharia would be sitting in the aeroplane dictating, and Mufti Ashiq Hussain Sahib would be there in the plane writing. And when I said that the ulama-i-kiram are astonished at the amount of work that has just been published by Huzur Taj al-Sharia, how did he write all of this in such a short period of time? He continuously was working, Huzur Taj al-Sharia. And I remember that at that time, people used to say, okay, nobody's doing any work in Bareilly Sharif. And it is today that those ulama-i-kiram are writing manaqib in the shan of Huzur Taj al-Sharia, that this is how great he was. We weren't aware. So we have this great individual amongst us, and he is the right-hand man of Huzur Qaid-e-Millat. Huzur Qaid-e-Millat, our Qaid, the Qaid of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, the current heir of Huzur Sayyiduna Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an, the one who is a sanad for us, the one who is a hujja for us, Huzur Qaid-e-Millat Mufti Akhtar Raza Khan, Hafizahullah ta'ala, this is his right-hand man. So we have him before us, and I myself come and sit and listen to his speeches as a student. I listen to him because I learn from him. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to attentively listen and understand what he says to us, and to remember that, and to inshallah put it in action. And as we've just been told that 1st of November is when the doors of this masjid were opened by Sayyid Yusuf Nurani Sahib Qibla. So may Allah subhanahu wa ta'ala continue elevating the status of this masjid amongst the community, and may Allah subhanahu wa ta'ala turn the attention of the Sunni Hanafi, Barelvi, Muslim, whether they are Shafi'i, Maliki, Hanbali, as long as they are Sunni, Sahih al-Aqidah, may Allah turn their attention towards this masjid and may this masjid remain full and continue to prosper. Jazakumullahu khairah. Without any further delay, we shall invite Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib. And I would like to ask if you can all sit as a study circle so we are close to each other and there's not a lot of gaps in between us, so that it does seem like it is a darsgah. And those who are in need of a sahara, something to lean on, then you stay at the walls. There's no harm in that. We do want everybody to be comfortable, so that when you are comfortable, you can pay attention and listen. So if we can show him that we are here present and remember Allah subhanahu wa ta'ala by doing the dhikr of Allah. Nare takbir, nare risalat, ulama-e ahle sunnat.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem wa alihi wa sahbihi al-kirami ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا ہمیں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. آنکھیں عطا فرمائی, کان عطا فرمائے, زبان عطا فرمائی, ہاتھ پیر عطا فرمائے. ان تمام نعمتوں سے آدمی اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے, اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے, نقصان دہ چیزوں اس کو دور رہتا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کا دل ہے. دل کی اہمیت دنیاوی طور پر بھی بہت ہے اور دینی لحاظ سے بھی بہت ہے. یہ دل جب تک زندہ ہے تب تک آدمی چلتا پھرتا ہے, تبھی تک آدمی کی زندگی ہے. اور دل مردہ ہو گیا تو آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نظر بھی اسی دل پر ہے. اس کے لیے آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے بدن کے ظاہری حصوں سے یہ کام کیا, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کرتے وقت اس کے دل کی کیا کیفیت تھی, اس کا دل بھی اس کام میں لگا ہوا تھا یا نہیں لگا ہوا تھا. حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى جسدکم, کہ اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا ہے, ولا الى صورکم، نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل جسمانی طور پر بھی نازک اور دینی طور پر بھی وہ بہت نازک ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی بدلنا، پلٹنا۔ تو اس نے کہا کہ ما سمی القلب الا لتقلبہ، کہ دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ فحذر علی القلب من قلب وتحویلہ، لہذا دل کو بدلنے سے ہمیشہ بچائے رکھو، اسے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس کو دل کہا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، لہذا اس کی حفاظت کرو، اس کو بدلنے سے بچاؤ۔ حدیث پاک میں آیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القلب کریشۃ بفلات من الارض، کہ یہ دل اس پر کی طرح ہے، پرندے کا پر ہے جو میدان میں، بڑے میدان میں رکھا ہوا ہے۔ یقیم حرہ ظہرا لباطن، اور ہوا چلتی ہے تو کبھی اس کو الٹتی ہے، کبھی پلٹتی ہے، تو اسی پر کی طرح یہ دل ہے۔ ہوائیں چلتی ہے تو دل کو الٹ پلٹ کرتی ہے، اس کو اس حالت سے اس حالت میں بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دل کو ایک حالت پر رکھنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ لقلب ابن آدم اشد انقلاب من القدر، کہ انسان کا دل بدلنے میں اس دیگ سے بھی زیادہ تیز ہے جس میں کھانا پکتا ہے اور جو جوش مارتی ہے۔ اس وقت اس دیگ کے اندر کی چیز کی جو حالت ہوتی ہے، الٹ پلٹ، اوپر سے نیچے، پانی جس طریقے سے اوپر سے نیچے جوش مارتا رہتا ہے، تو وہی حالت دل کی ہوتی ہے، وہ بھی بدلتے میں اس کو بالکل دیر نہیں لگتی اور بدلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دلوں کو ثابت رکھے۔ ارشاد فرمایا کہ مانگا کرو، یا بلکہ خود ہمیں سکھانے کے لیے کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پلٹنے والے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو جو صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمنا بکا، ہم آپ پر ایمان لائے، وبما جئت بہ، اور ان تمام باتوں پر جو آپ پروردگار عالم کی طرف سے لے کر کے آئے، فہل کافن علینا، کیا یہ اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نعم، اتنا کافی ہے کہ تم مجھ پر اور میری تمام لائی ہوئی باتوں پر ایمان لائے، لیکن ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، لیکن یہ جو دل ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ان اصابع کے درمیان، اصابع میں انگلی جیسی اس کی شان کے لائق ہے، ایسی انگلیاں نہیں، جیسی اس کی شان کے لیے لائق ہیں، اصبع یعنی اللہ رب العزت کے سامنے ہیں، یقلبہا کیف شاء، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے دلوں کو بدلتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما۔ اسی طریقے سے دوسری دعا میں فرمائے، یا مصرف القلوب، صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر ثابت رکھ، میری دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، اسے ادھر ادھر مت رکھ، اپنی طاعت پر ہی اس کو رکھ، اپنے دین پر ثابت رکھ، کیونکہ اس کو بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اتنی نازک چیز ہے وہ، وہی محل ایمان بھی ہے، ایمان وہی معتبر ہے جو دل سے ہو، ورنہ منافقوں نے بھی زبان سے بارہا کہا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر دوسرے اعضا سے وہ عمل بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کا دل ان کی زبان کے موافق نہیں تھا، ان کا دل ان کے ہاتھوں کے موافق نہیں تھا، ان کا دل ان کے بقیہ اعضا کے کاموں کے موافق نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں کفر چھپا ہوا رہتا تھا۔ تو اس لیے کہ دل اور باقی اعضا کے درمیان اتنا اختلاف تھا، ایک دوسرے سے بالکل موافقت نہیں تھی، ان کو کھلے کافروں سے بھی نیچے کے درجے میں جگہ ہوئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ زبان سے جو کہتے تھے دل میں وہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کا وہ زبانی ایمان، اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اور دل میں کفر چھپانے کی وجہ سے انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، سرکار پر ایمان، قضا و قدر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب اسی وقت معتبر ہیں جب دل سے لائے جائیں، اگر دل سے نہ لائے جائیں تو کتنا بھی زبان سے دعویٰ کرتا رہے یا کتنا بھی باقی اعضا سے کرتا رہے، دل سے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے بعد پھر تقوی، تقوی کا بھی محل وہ دل ہے، دل میں تقوی ہوگا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عمل، عمل بھی وہی معتبر ہے جو دل سے کیا جائے، نمازیں وہی معتبر ہیں جو دل سے پڑھی جائیں، زکوٰۃ وہی معتبر ہے جو دل سے دی جائے، روزہ وہی معتبر ہے جو دل سے لائے رکھا جائے۔ تو ایمان بھی تبھی معتبر ہے جب دل سے لایا جائے،
عمل بھی تبھی معتبر ہے جب دل سے کیا جائے. ورنہ ظاہری طور پر میں نے بتایا کہ منافق بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ اعتبار صرف اسی عمل اور صرف اسی ایمان کا ہے جو دل سے رکھا جائے، دل سے لایا جائے، دل سے کیا جائے. نماز کے ظاہری حقوق ہیں، بلکہ ہر عمل کے ظاہری حقوق ہیں اور باطنی حقوق بھی ہیں. یعنی ایک تو وہ ظاہر سے بھی کیا جاتا ہے اور باطن سے بھی کیا جاتا ہے. باطن کے حقوق خشوع اور خضوع، اور وہ دل سے ہوتا ہے. نماز کے ظاہری حقوق طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، پھر نماز کے اندر کے ارکان، رکوع، سجدہ، قراءت، قیام وغیرہ، یہ اس کے ظاہری ارکان ہیں، یعنی ظاہری اعضاء کے ذریعے سب کام کیے جاتے ہیں. تو جب اس کے ظاہری احکام ادا کر دیے جائیں، ظاہری حقوق ادا کر دیے جائیں، تو ظاہری طور پر ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر باطنی حقوق ادا نہ کیے جائیں، یہ تو شرائط ادا ہو گئے کہ ادا ہو گئی ہماری نماز، ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، قبلے کی طرف رخ کیا، پھر قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، ظاہری طور پر ہم نے ساری شرطیں پوری کر دی، تو ظاہری طور پر ہماری نماز ادا ہو گئی. لیکن دوسری شرط قبول ہے، اور وہ شرط قبول کیا ہے؟ وہ باطنی چیز ہے، باطنی حقوق ادا کرنا، وہ خشوع خضوع ہے جس کا تعلق دل سے ہے. تو ظاہری اعضاء سے ہمارا عمل ادا تو ہو جاتا ہے لیکن قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. علماء کرام اس کو فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے کریں، وہ عمل مجسم ہو کر کے، یعنی جسمانی شکل میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو جتنا خوبصورت کر کے ہم نے اس کو ادا کیا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اتنی خوبصورت شکل میں پہنچ جاتا ہے، اور جتنی خوبصورت شکل میں وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے. اور اگر ہم نے اس کو صرف ادا کر دیا ہو اور خشوع خضوع باطنی حقوق اس کے ادا نہ کیے ہوں، یا ظاہری حقوق میں کوئی کمی چھوڑ دی ہو، تو وہ اتنی ہی بری شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں وہ اللہ رب العزت سے شکایت کرتا ہے کہ پروردگار، اس نے مجھے اتنی بری شکل میں تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. تو وہ اسی بری شکل میں واپس لا کر کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی عمل کیا جائے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، جو بھی عمل کیا جائے، وہ اتنی ہی خوبصورت شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے. اور جتنی زیادہ اس کا لحاظ کیا جائے، اس کے حقوق ادا کیا جائے، بہترین طریقے سے ادا کیا جائے، اتنا ہی بہترین شکل میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ پر پہنچ کر کے اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے وہاں. اور جتنی ہی اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمی رکھی جائے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کر دیتا ہے اور واپس بوجھ کر کے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، مسجد میں پہنچا، نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے لگا تو اس وہی اللہ اکبر کیا، چونکہ نو مسلم تھے، کچھ کچھ لوگوں میں جب تک احکام پورے طور پر ان کے دلوں میں رچ بس گئے تب تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کمی رہ جاتی تھی، تو سرکار ان کو سکھاتے تھے وہیں پر. چونکہ سب ایک عرصے سے کفر و شرک کا ماحول دیکھ رہے تھے، اس میں رہے تھے، تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کبھی کسی میں اس زمانے جاہلیت کا اثر رہتا تھا، تو اگر اس سے ظاہر ہوتا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی صفائی فرماتے تھے، احسن طریقے سے اسے پاک کر دیتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اللہ اکبر کیا، رکوع کیا، پھر فوراً تھوڑا سا رکوع، ہلکا سا کھڑا ہوا، بس پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے بھی ایسے ہی کیے اور جلدی جلدی سلام پھیر کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا سلام کرنے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم پھر سے نماز پڑھو. اس نے جا کر کے پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی جلدی جلدی، اور تیزی تیزی نماز پڑھ کر کے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کیا، سرکار نے فرمایا تم پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب وہ دوسری بار بھی اسی طریقے سے پڑھ کر کے آیا تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے قرات کرو، اطمینان سے پھر رکوع میں جاؤ، اطمینان سے پورا کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدے میں جاؤ، پھر اطمینان سے سجدے سے سر اٹھاؤ، پھر اس کے بعد اطمینان سے سجدے میں پھر جاؤ. اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان سکھایا نماز میں. تو جو بھی عبادت، جو بھی عمل کیا جائے، جب تک دل سے نہ کیا جائے گا تب تک وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. پھر دل جب اتنی اہمیت رکھتا ہے تو شیطان کی نظر بھی دل پر رہتی ہے، وہ دل کو بگاڑنے کے چکر میں رہتا ہے. دل بیماریوں کی بھی جگہ ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے. اسی طرح شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہم ڈالتا رہتا ہے، تو شیطان کی نظر بھی دل کو بگاڑنے میں رہتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم فرمائے تو اسے کوئی نہ کوئی ایسا مرشد مل جاتا ہے کہ جو اس کے دل کی صفائی کر دیتا ہے. اس لیے ایسے مرشد جن کو ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں، جس کو خوش نصیبی سے نصیب ہو جائے تو ان اولیاء کاملین کی نظر بھی دل ہی کی پاکی پر رہتی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا کہ انسان کے جسم میں ان فی الجسد مضغہ، ایک حصہ ہے کہ جب وہ ٹھیک رہے تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، اور جب بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب فاسد ہو جائے تو سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جسمانی طور پر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل جب تک ٹھیک رہتا ہے تب تک انسان ٹھیک ہے، لیکن دل بگڑ گیا تو انسان بھی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کو اعضا کا بادشاہ کہا گیا کہ دل سارے اعضا کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ جیسا رہے گا ویسا ہی اس کی رعایا بھی رہے گی. الناس علا دین ملوکہم کہا گیا کہ جیسا راجہ ویسی پرجا. بادشاہ اگر نیک پرہیزگار ہے تو لوگ بھی نیک پرہیزگار ہیں. بادشاہ اگر بگڑا ہوا ہے تو لوگ بھی کچھ کم بگڑے نہیں رہے. تو دل کی یہ اہمیت ہے. شیطان کے وسوسے, شیطان جو دل میں یہ بیماریاں ڈالتا ہے, جب تک یہ دور نہ ہو جائیں گی تب تک آدمی مطمئن نہیں ہوگا, تب تک آدمی دنیاوی طور پر بھی نقصان ہی نقصان اٹھائے گا اور دینی طور پر بھی نقصان ہی نقصان اٹھائے گا. جب تک اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو جائے تب تک اس کو چین آ ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ حسد کے بارے میں کہا گیا کہ بہت بڑا منصف ہے یہ, بہت بڑا انصاف والا ہے, کیونکہ حسد کی آگ میں وہ جلتا رہتا ہے. سامنے والے کی نعمت دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے اس کو نعمت دی ہے, حسد یہ کر رہا ہے, کینہ یہ رکھ رہا ہے, بغض یہ رکھ رہا ہے, اپنے اوپر نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا, مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کروں گا تو اللہ رب العزت میری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا, تو اسے بھی سکون ملے گا, دل کو بھی سکون ملے گا. لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے بلکہ سامنے والے کو اللہ رب العزت نے فلاں نعمت دی ہے, اس کے پاس مال بھی بہت ہے, اس کے پاس اولاد ہے, اس کے پاس یہ چیز ہے وہ چیز ہے, تو وہ اسی کے حسد میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو زندگی بھر سکون نہیں آتا. تو سکون پانے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے حسد کو نکال دیا جائے, دل سے کینہ نکال دیا جائے, نفرت نکالی جائے. جب تک یہ ساری بیماریاں دل کے اندر رہیں گی, دل سے وابستہ رہیں گی, تب تک آدمی کو چین ہی نہیں آ سکتا, اور تب تک جب تک یہ گندگیاں ہمارے دلوں میں رہیں گی تب تک اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ بھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتا. آدمی کے دل میں جب تک ذرہ برابر ایمان رہے گا تب تک وہ ایمانی بھائی چارگی کا رشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے, تب تک وہ انما المؤمنون اخوة میں شامل رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی فسق کی وجہ سے یا کسی سنگین شرعی جرم کی وجہ سے وقتی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے, لیکن وہ ایمانی اخوت اور بھائی چارگی فوراً ختم نہیں ہوتی ہے. جب تک اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان رہتا ہے تو وہ رشتہ رہتا ہے. تب تک ایمانی لحاظ سے بھی اس کی نفرت دل میں نہیں پالنی چاہیے جا. لیکن ہم لوگ باتوں سے اتنا بگاڑ دیتے ہیں, اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جو رہی سہی چیز ہوتی ہے اس کے بھی نکل جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا بھی ہمیں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. پھر جب تک یہ دل گندے رہیں گے, یعنی ایک طرف تو ان کو بیماری کہیں گے, جب تک یہ بیمار رہیں گے تب تک ہمیں چین کب سا سکتا ہے. ہماری آنکھ اگر بیمار رہی, ہمارے دانتوں میں درد رہا, ہمارے ہاتھ میں درد رہا, تو ہم چین سے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں نیند آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح جب تک ہمارے دل بیمار ہیں ان روحانی بیماریوں سے تب تک ہمیں چین اور اطمینان آ ہی نہیں سکتا ہے. اسی طرح تب تک ہم اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنے دل میں اس کے جلوے بسانے ہیں، اس کے محبوبوں کے جلوے بسانے ہیں، تو ہمیں پھر اپنے ان دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر ہم گھر پر کسی مہمان کو بلاتے ہیں جس کے آنے کی ہمیں بہت چاہت رہتی ہے کہ وہ ہمارے گھر پر آ جائیں، بہت ہی معزز مہمان کو ہم بلا لیتے ہیں، تو پورا گھر ہم صاف ستھرا کر دیتے ہیں، پورے گھر کو ہم خوشبودار کر دیتے ہیں، پورے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں، کہیں کوئی تنکا نہیں چھوڑتے ہیں، کہیں کوئی پھیلی ہوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں۔ سب جب اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے تب ہم مہمان کو بلاتے ہیں کہ اب آپ اندر آ جائیں۔ تو جب ہم یہ دنیا ان اخروی باتوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس دنیاوی باتوں سے ہی اس عالم کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، جب دنیاوی مہمان کو بلانے کے لیے ہم اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں، ستھرا کر دیتے ہیں، کسی قسم کی گندگی وہاں پر نہیں چھوڑتے ہیں، تو اگر ہمیں اللہ رب العزت کو اپنے دل میں بسانا ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کو بھی ان گندگیوں سے صاف کرنا پڑے گا، اپنے دل سے حسد کی گندگی دور کرنی پڑے گی، اپنے دل سے کینے کی گندگی دور کرنی پڑے گی، اپنے دل سے بغض کی گندگی دور کرنی پڑے گی، اپنے دل سے غیر اللہ کی تمنا بھی دور کرنی پڑے گی، غیر اللہ کی آرزو بھی دور کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کو بالکل شرک پسند نہیں ہے، حصے داری بالکل اس کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو حصے داری بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی کام میں اگر آپ حصے داری برتیں گے تو وہ اس کام کو قبول نہیں فرماتا ہے، کہتا ہے جس کو حصے دار ٹھہرایا اسی کے پاس لے جاؤ تم اس کو، وہ اپنی بارگاہ میں اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے اگر ہمیں اس کے جلووں کو اپنے دل میں بسانا ہے تو پہلے دوسرے تمام چیزوں کو ہمیں دل سے نکالنا پڑے گا، دوسرے کی محبت، دوسرے کی طرف میلان، دوسرے کی طرف جھکاؤ، دوسرے کے لیے عزت و احترام، دوسرے کے لیے تعظیم و تکریم، دوسرے کا خیال، یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے دل سے نکالنی پڑیں گی۔ جب ساری چیزیں ہم دل سے نکل جائیں گی، ساری گندگی، ساری آلائشیں ہمارے دل سے نکل جائیں گی، تب اس کا جلوہ ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تب ہمارا دل مکمل طور پر اس کے جلووں کے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کا جلوہ آ کر کے ہمارے دل میں بس جائے گا۔ اور جب اس کا جلوہ ہمارے دل میں بس جائے گا تو پھر ہم یاد کریں گے تو اسی کو کریں گے، ہم محبت کریں گے تو اسی سے کریں گے، ہم تعظیم و تکریم کریں گے تو اسی کی بارگاہ کی، ہم کچھ مانگیں گے تو اسی سے مانگیں گے، ہمیں کچھ بھی ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی تو اسی سے مانگیں گے، ہم دعا کریں گے تو اسی کی بارگاہ میں کریں گے، ہم تمنا کریں گے کسی چیز کی تو اسی سے کریں گے۔ پھر ہمارے دل میں جب صرف وہی آئے گا تو پھر ہم جس طریقے سے جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، کیونکہ روحانی بیماریاں ان سب کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ جب ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ بس جائے گا تو ہمارا دل روشن ہو جائے گا، جب دل روشن ہو جائے گا تو پھر کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، اس کی سوچ بھی ہوگی تو اللہ رب العزت ہی کی طرف ہوگی، اس کا خیال ہوگا تو اللہ رب العزت کی جانب خیال ہوگا، وہ پھر ہر چیز کو اسی جلوے اسی نور سے دیکھے گا جو نور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں بسا دیا۔ تو جب اس کے سامنے کوئی حادثہ بھی ہو جائے گا، وہ حادثہ بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سب چیز کے بارے میں یہی کہے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا تھا ہو گیا۔ اسے جس طریقے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی، اسی طریقے سے اسے بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ سر اس کا اگر پیر پھسلا، اس کے اگر کسی دکان میں آگ لگی، اس کے اگر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اسی طرح اگر اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں ہوئی، تو وہ یہی سوچے گا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ اس پر راضی رہے گا۔ سب راضی رہے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اب یہی نہیں سوچے گا کہ کسی کی نظر لگ گئی مجھے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کسی نے مجھے جادو کیا ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ ان سب کاموں کو تقدیر الہی سے جوڑ دے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں لکھا تھا، ہو گیا، اور میں اللہ رب العزت کی تقدیر سے راضی ہوں، میں نے اس پر ایمان لایا ہے، میں اس کی تقدیر سے راضی ہوں، اور اس نے یہ پہلے ہی لکھ دیا تھا، اس لیے یہ ہو گیا، تو بالکل پریشان نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی نظر کسی کی طرف بدگمانی کرے گی کہ فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے شاید جادو کیا ہے، فلاں نے تعویذ کیا ہے، فلاں نے نظر بد لگائی ہے، تو وہ ناحق مومنوں کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچ جائے گا۔ تو اس طریقے سے بے شمار چیزوں سے وہ نجات پائے گا، لیکن کب؟ جب وہ دل میں ساری آلائشیں دور کر کے صرف اللہ رب العزت کے جلوے کو بسا دے گا۔ پھر اس کی محبت بھی اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ ہی جڑ جائے گی۔ وہ ایسی چیز سے محبت ہی نہیں کرے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے جدا ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرتی طور پر اس کی محبت ہو جائے گی سب۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی چیزوں کی سے اس سے محبت ہو جائے گی سب۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو وہ تمہیں عطا فرماتا رہتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ رب العزت کی محبت کے واسطے سے، کہ میں اس کا رسول ہوں، اس کا محبوب ہوں، اس نسبت سے مجھ سے بھی محبت کرو، اور پھر میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیونکہ وہ مجھ سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو پہلے اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی عزت، اس کا جلوہ دل میں بس جائے گا، تو پھر جس جس کو بھی اللہ رب العزت سے نسبت ہوئے، اس سے بھی اس کا تعلق بڑھ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے ولیوں سے قدرتی طور پر، فطری طور پر اس کا قرب حاصل ہو جائے گا، وہ ان کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ تو یہ جتنا ان کے قریب رہے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العزت کے قریب رہے گا۔ جس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بڑا مقام ہوگا، اس کے ساتھ رہنے والا آدمی بھی اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی مقام پر رہے گا، وہ اسی قدر اللہ رب العزت سے قریب ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے ہم خصوصی نسبت رکھتے ہیں، ان سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، تو ان کی برکت سے ہم بھی اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فساق فجار کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے جو اللہ سے دور ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ اللہ سے بہت دور ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہم بھی اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت کے قریب جانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت کے قریب ہو، انہی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہیے، انہی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم ان کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کا مدار دل ہی پر رہتا ہے سب۔ دل کو ہم جتنا پاک و صاف کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے گا، اور جب ہمارا دل اس کے نور سے منور ہو جائے گا تو پھر وہ نور ہمارے ہاتھوں پیروں میں بھی آ جائے گا، وہ نور ہماری آنکھوں میں بھی آ جائے گا، ہمارے کانوں کی طرف بھی آ جائے گا، ہمارے کاموں میں بھی پھر اس کا اثر دکھے گا۔ کیونکہ جب دل میں اس کے سوا کوئی رہے گا نہیں تو اب ہم جو بھی کام کریں گے وہ دل سے کریں گے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کا سمع نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہوگا تو وہ ضرور اس کو قبول فرما کر کے اس کا ہمیں جزا عطا فرمائے گا۔ تو دل کی اہمیت جتنی جسمانی طور پر ہے اس سے زیادہ روحانی طور پر ہے، اس لیے ہم اس دل کو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں گے، اس کی محبت میں مشغول رکھیں گے، اس کی عزت و احترام میں، اس کی تکریم و تعظیم میں جتنا اس کو مشغول رکھیں گے اور جتنا بھی اس کی یاد میں مشغول رکھیں گے اتنا ہی ہماری زندگی آرام دہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اسے سب معلوم ہے، سب چیزوں کا علم ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بھی تقدیر میں ہماری لکھا ہوا ہے کہ یہاں آ کر کے ہمیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں ہمیں بہت آزمائشیں ہوں گی، بہت سارے حوادث، بہت سارے واقعات پیش آئیں گے جن سے ہمیں تکلیف ہوگی، پھر شیطان بھی ہمیں بہت ساری تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اس نے ہمیں یہ راستہ بتا دیا کہ ان ساری مصیبتوں میں، ساری پریشانیوں میں اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان سے رہو، تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو پھر تم اپنے دل کو صرف میری یاد میں مشغول رکھو، تمہیں کبھی پریشانی نہیں، پریشانی آئیں گی لیکن تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں سے تشریف لائے، پورا بدن لہو لہان تھا، اتنے پتھر برسائے گئے کہ نالائن پاک میں تک خون مبارک جمع ہو گیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اطمینان کی حالت میں تھے۔ کیوں؟ صرف یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کی دعوت دینے گیا لیکن ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، فکر تھی تو صرف اس کی تھی۔ اب یہ فکر کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں چلا جائے. تو اس لیے اپنے امتیوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے. اس لیے کوئی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی کہتا کہ نہیں مجھے الگ سے ٹائم دے دیجئے, ہم جب یہ ان کی نظروں کے مطابق نیچے درجے کے لوگ یہ غلام آپ کی بارگاہ میں رہا کریں, اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں دین سیکھنے نہیں آئیں گے, ہمیں الگ سے ٹائم دیں جس میں صرف ہم اور ہم رہیں بس. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ وہ لوگ بھی ایمان سے مشرف ہو جائیں ان کو الگ سے ٹائم دیتے تھے. الگ سے ٹائم دینے کا, الگ سے وقت دینے کا ارادہ ہی فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں کے ساتھ رہو جو دن رات صبح و شام میرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. ان لوگوں کو جو ایمان قبول نہیں کریں ان کے ساتھ تم مت رہو, بلکہ انہی کو اپنا وقت دو جو دن رات میری یاد میں مشغول رہتے ہیں. تو دنیا ہے, دنیا میں آزمائش بھی آئے گی, سب کچھ آ جائے گا. ہم سے زیادہ کہیں آزمائش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ جو جتنا بڑا مقرب اتنا ہی زیادہ آزمائش, جو جتنا قریبی اتنی زیادہ آزمائش. اتنی نعمتوں میں اگر ہم ایک نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں تو ہم باقی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسی ایک نعمت کو اپنے دل میں بسا کر کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے مال بھی دیا, دولت دی, عزت دی, شہرت دی, لیکن اولاد نہیں دی. تو ہم وہ سارا بھول کر کے ہم صرف ایک ہی اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم رکھا, اللہ تعالیٰ اسی کی ناشکری میں ہم اپنا دن رات گزارتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ادھر سے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ان کا شکر ادا کریں, اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت سے بھی مالا مال فرمائے, لیکن نہیں, ہم وہ ساری نعمتیں اپنے دماغ میں لاتے بھی نہیں ہیں, صرف ایک اس نعمت کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری بچی اگر گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا, ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی, 9 سال میں رخصتی ہوئی, 17 یا 18 سال کی جب تھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, کوئی اولاد نہیں تھی. اور سرکار کے وصال کے بعد یعنی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ صرف اور صرف 8 یا 9 سال حصے میں آئے, 8-9 سال کم و بیش گزارے. باقی سرکار کے وصال کے 45 سال کے بعد ان کا وصال ہوا. 45 سال حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر اولاد کے اور بغیر شوہر کے گزارے. کیسے گزارے ہوں گے, کتنی صبر کے ساتھ گزارے ہوں گے. بیٹا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو کم از کم رہتی ہے, لیکن 45 سال انہوں نے اسی تقوی و طہارت کے ساتھ گزارے. وہ طاہرہ تھیں, ان کی طہارت کے بارے میں تو قرآن پاک نے سورہ نور کی آیتیں اتاری تھی, لیکن ادھر اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اسی حادثے کو لے کر کے آدمی پوری زندگی بے چین رہتا ہے. تو اس دنیا میں یہ نعمتیں جو بھی ہمیں عطا ہوئی ہیں یہ دل لگانے کے لیے عطا نہیں ہوئی ہیں. دل تو ہمیں صرف اللہ رب العزت کی جانب لگانا ہے, دل میں ہمیں صرف اسی کو بسانا ہے, دل میں ہمیں صرف اسی کی محبت بسانی ہے. باقی نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے ہمیں صرف اور صرف کام کرنا ہے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ کام کہ جن کی اجرت, جن کا بدلہ ہمیں وہ آخرت میں عطا فرمائے گا. یہاں ہمیں ان نعمتوں کے ذریعے صرف کھیتی کرنی ہے. اگر ہمیں اعضا دیے ہیں تو ان اعضا کے ذریعے ہمیں نیک کام کرنے ہیں, نماز ادا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے. اولاد دی ہے تو اس اولاد کے ذریعے ہمیں نیک کام کرنا ہے. کیسے؟ کہ اس کی تربیت کرنی ہے, دینی تربیت کرنی ہے, اس کو بھی نیک کاموں کی تلقین کرنا ہے سب. اگر ہمیں مال دیا ہے تو مال بھی دل لگانے کے لیے نہیں دیا ہے, بلکہ وہ مال بھی ہمیں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے, نیک کام کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں تاکہ وہاں ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے. صرف زکوٰۃ پر ہی ہم نہ رکھیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ نافلہ کر لیں. اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ہمیں خاص طور پر فرض فرمائی ہیں, لیکن صرف اس لیے نہیں فرمائی ہے کہ ہم صرف انہی فرائض تک محدود رہیں, بلکہ جب نماز کی تلقین فرمائی, صحابی آئے, انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں, تو فرماتے تھے صبح کی نماز فرض, ظہر کی 4 رکعتیں, پھر عصر کی 4 رکعتیں, پھر یہ عشاء کی, پھر مغرب کی, اور پھر فرماتے تھے الا ان تطوع, مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے. یعنی جو فرائض تم پر اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد اگر تم اپنی طرف سے نفل ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ ان کی بھی جزا تمہیں عطا فرمائے گا. زکوٰۃ فرض فرمائی ہے تو یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہی تک رکنا ہے, بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو تم نفل صدقہ اپنی طرف سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا, اس کی بھی جزا عطا فرمائے گا. روزہ فرض فرمایا رمضان شریف کا تو یہ نہیں کہ صرف اتنے ہی پر رکھنا ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو تم نفل اپنی طرف سے ادا کرو گے اس کی بھی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا سر. تو جتنا یہ فرائض تو صرف پریکٹیکل سکھانے کے لیے, باقی ان کو سامنے رکھ کر کے تم پوری زندگی اسی حالت میں گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ وہ بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے گا. نماز کے دوران آدمی کیا کرتا ہے؟ برائی سے محفوظ رہتا ہے. نماز کو بتایا گیا خاص طور پر, نماز کو, عبادت کو, اور عبادت سے ہمارا ذہن جس طرف جاتا ہے, نماز کی طرف جاتا ہے, روزے کی طرف جاتا ہے, تو ان خاص اعمال کو بتایا گیا کہ ایسے ادا کرو جیسے اللہ رب العزت کو دیکھ کر کے ادا کر رہے ہو, اور اگر ایسا نہ کرو تو اس طرح ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز جتنی فرض کی گئی وہ اس لیے فرض کی گئی, روزہ جتنا فرض کیا گیا اس لیے فرض کیا گیا کہ ان حالتوں میں جو تمہاری کیفیت رہتی ہے, جب ظہر کے وقت میں تمہاری وہ کیفیت رہے گی, ظہر کے نماز ادا کرنے میں وہ تمہاری کیفیت رہے گی, تو تم ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو تب تک وہ ظہر کی کیفیت تم پر طاری رہنی چاہیے, اور جو ظہر کی نماز کے دوران تم کسی گناہ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے, تمہارے دل میں کسی کا خیال نہ آتا تھا, تم جرموں سے بچتے تھے, تم معصیت سے بچتے تھے, تو ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک تمہارے اندر اس کیفیت کا اثر رہنا چاہیے. وہ درمیانی وقفہ جو گزرا ہے اس درمیانی وقفے میں بھی تمہیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تم گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو, تم یہی سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر عصر کی نماز ادا کرو گے تو وہی کیفیت ہو جائے گی, تو اس کیفیت کا اثر تمہارے اوپر مغرب تک رہے گا, پھر مغرب ادا کرو گے تو اس طریقے سے تم صبح سے شام تک اپنے آپ کو یہ سمجھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تمہارا دل کا دل بھی سکون میں رہے گا اور تم سے کسی گناہ کا صدور بھی نہ ہوگا۔ اولیاء کرام اس لیے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت یہی خیال دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو ان کا خیال، ان کی سوچ، وہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی جانب رہتی ہے۔ اس وجہ سے اولیاء کرام کو کبھی بے قراری نہیں ہوتی ہے، بے چینی نہیں ہوتی ہے، انہیں بے سکونی نہیں ہوتی ہے۔ ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ سب وہ بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ اس حالت میں بھی بہت خوش رہتے ہیں، سب انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ سب تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی سوچ، یہاں تو دنیاوی ڈاکٹر تو یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹی وی چلا دو اس کے سامنے تاکہ اس کا دماغ بڑھ جائے، فلاں چیز اس کے سامنے کھیلو کھلاؤ تاکہ اس کا ذہن بانٹنے کی کوشش کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کا علاج بھی فرما دیا، قرآن پاک نے بہت پہلے اس کا ارشاد فرما دیا سب کہ تم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یاد بسا لو، تم قرآن شریف میں تلاوت میں لگ جاؤ، آٹومیٹیکلی تمہارا دل اس کام سے ادھر آ جائے گا۔ تم اللہ کا ذکر کرو، آٹومیٹیکلی تم سے وہ ساری جسمانی روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گے، نہ تمہیں کسی مسلمان کے خلاف بدزنی ہوگی، نہ کسی بدگمانی ہوگی، نہ تم ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ گے، نہ اور دوسری دل کی بیماریوں سے میں تم شکار ہو جاؤ گے، تمہیں ساری بیماریوں سے سکون ملے گا۔ لیکن کب؟ جب تم اپنے دل میں صرف اور صرف ایمانی نور بسا دو گے، صرف اللہ رب العزت کے جلوے بسا دو گے، اور وہ اس دل میں تبھی بسیں گے جب اس آلائشوں سے، اس گندگی سے تم اپنے دل کو پاک کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے، ہم سب کے دلوں میں نور فرمائے، ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی یادوں کو بسائے، اپنے سوا ہر چیز کا خیال ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام فرمائیں۔
Sahib, tomorrow will be at Masjid Ghawthia in Blackburn at 7:30. And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Hazrat will be giving a dars on Qasida Burda Sharif in the Sunni Way Center down the road. And there will be a visual English translation for that dars as well. So please do attend. That dars will be for men and for women, inshallah.
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله هم تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ سے توبہ کرتے ہیں معاف فرما. پروردگار عالم جل شانہ حضرت علامہ مفتی عاشق صاحب حفظہ نے جو صوفیانہ نصیحتیں فرمائی ہے دل کی صفائی کی, میرے مولا ہم سب کے دلوں کو صاف فرما. پروردگار عالم ہمیں تیری توحید پر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری بارگاہ سے ہر وقت حسن ظن کی توفیق عطا فرما, توکل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم حضرت کو اور تمام علماء مفتیان کرام کو اہل سنت کو صحت عطا فرما, عمر برکت عطا فرما, آفات اور بلیہ سے محفوظ فرما, تیری نعمتیں عطا فرما, پورے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, مسئلہ کے حق مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھ, اسی پر موت عطا فرما. سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید ابرار سہل الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائک, یا اللہ حضرت مولانا ایوب صاحب امام مسجد حضہ ان کی بہن کا انتقال ہوا, ان کی بخشش فرما, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی برزخی زندگی کو بہتر فرما. پروردگار عالم جل شانہ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.